ہمیں ہم تو جان دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں. لہذا ایک جملہ فرمایا, اس خط کو لے جاؤ اور اس افسر سے کہہ دو میرا سلام کہ سید احمد شہید, سید احمد آج دو کام کرنا ہے, یا تو جہاد میں میں فتح کر کے آج غازی بنوں گا اور لاہور پر میرا جھنڈا لہرائے گا, اور یا پھر میں اپنے اللہ سے ملوں گا آج شہادت کا جام نوش کر. مولانا اسماعیل شہید نے اپنا خون یعنی مسجد فتح پوری 12 بجے دن میں سخت جون کے مہینے میں, وہ پیدل اس طرف سے اس طرف کو جاتے تھے جنوب شمال. فتح پوری مسجد کا عرض کتنا ہے, لوگوں نے کہا یہ دھوپ میں اپنے پیر کو کیوں جلا رہے ہو؟ فرمایا کہ میں بالا کوٹ کے پہاڑوں پر جہاد کی تیاری کر رہا ہوں, اگر نازک بنوں گا تو جہاد کیسے کروں گا. ایک بدعتی قتل کرنے آیا, سازش دو بدعتی قتل کرنے آئے, دیکھا تو مولانا دھوپ میں 12 بجے کی دھوپ میں مسجد پر ننگے پیر چل رہے ہیں, مشق کر رہے ہیں. پوچھا مولانا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا بالا کوٹ کا جہاد کرنا ہے, سکھوں سے اپنی مظلوم مسلمانوں کو نجات دلانا. تو دونوں نے کہا ایسے شخص کو ہم قتل کریں گے جو اللہ کے راستے میں اس طرح جان دینا چاہتا ہے. دونوں نے اپنا سر پیٹ لیا, کہا توبہ توبہ لاہور لاہور, مجھے لوگوں نے غلط بتایا. اس کے بعد حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سخت بارش میں دریائے جمنا دہلی کا بھرا ہوا سینہ تانے ہوئے بہ رہا ہے. حضرت مولانا اسماعیل شہید سیلاب کے زمانے میں, بارش کے زمانے میں دریائے جمنا میں کودتے تھے اور تیرتے ہوئے آگرہ تک جاتے تھے. کس لیے مشق کرتے تھے؟ کہ شاید دریائے جھیلم وغیرہ یا کوئی دریا پڑ جائے جہاد کی حالت میں, کوئی دریائے راوی ستلج کچھ کودنا پڑے جہاد کے لیے تو ہم تیر سکیں. دہلی آگرہ میں کتنا فاصلہ ہے؟ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب کی روایت ہے میرے ان کے درمیان میں کوئی جیت کر راوی نہیں. یہ ہمارے علائے کا آبائی سجینی بے مثلی ہے. کیا جذبے جہاد تھا بتاؤ, کہ دہلی سے آگرہ تک تیرتے تھے مشق کرتے تھے. مولانا اسماعیل شہید اور سید اسماعیل شہید کے ہاتھ پر دو عورتیں توبہ کیا جو برا پیشہ کرتی تھی, توبہ کر لیا. جب جہاد کے لیے ان حضرات نے اعلان کیا تو ان عورتوں نے رونا شروع کیا کہ ہم ایک گندی زندگی سے اولیاء اللہ کی زندگی میں آ گئے, اب مجھ کو چھوڑ کر تو آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم فاسقانہ حیات سے, نافرمانی کی زندگی سے اللہ کے دوستوں کی حیات میں آ گئے توبہ کر کے, اور ہمیں آپ چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو سید احمد شہید نے پوچھا کہ وہاں کیا کرو گی, جہاد میں کیا کرو گی تم؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے شوہر بھی چلیں گے, وہ جہاد کریں گے, اور ہم رات بھر مجاہدین کے لیے چنا دلیں گے گھوڑوں کے لیے, جس گھوڑے پر جہاد کریں گے رات بھر ہم چنا دلیں گے, نیند وین سب چھوڑ دیں گے. مولانا اسماعیل شہید نے بھی یہی کہا, یہی پوچھا. تو دو خاتون تھیں جو بہت مالدار تھیں اور پھر اللہ والی بن گئی گناہوں سے کی زندگی سے توبہ کر کے, دونوں آئیں اور بالا کوٹ کے دامن میں ان کے شوہر جہاد کرتے تھے. یہ دونوں اللہ والی عورتیں چکی چلاتے چلاتے مجاہدین کے گھوڑوں کو چنا پیستے پیستے چھالے پڑ گئے. رئیس تھی ناز و نعمت کی پلی ہوئی اللہ کے راستے میں. ایک دل جلے نے کہا اے میری بہنوں, میری ماؤں, یہ بتاؤ کہ تم کو وہ زندگی دہلی کی جب پھولوں پر سوتی تھی تم, وہ زیادہ عزیز تھی یا آپ جو چھالے پڑ گئے اس میں؟ انہوں نے کیا کہا کہ خدا کی قسم سید احمد شہید کے صدقے میں اور مولانا اسماعیل شہید کے صدقے میں یہ جو مجاہدہ ہم لوگ کر رہے ہیں, ہمارے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہیں, اس مشقت کی صدقے میں میرے دل میں اللہ نے وہ ایمان و یقین اتارا ہے کہ مجھے خدا نظر آ رہا ہے, آسمان کے پردے اٹھ چکے ہیں, اور اگر میرا ایمان بالاکوٹ کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو یہ بالاکوٹ کے پہاڑ ہمارے ایمان کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ مولانا شاہ محمود احمد صاحب دامت برکاتہ نے سنایا اور فرمایا مجاہدے کا یہ انعام ہوتا ہے مشقت, اور اللہ کے راستے میں جو لوگ غم جھیلتے ہیں ان کا ایمان ایسا خوشبودار ہوتا ہے. یہ ان دونوں خاتون نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سید احمد شہید کے صدقے میں اور مولانا اسماعیل شہید کے صدقے میں جو رات دن ہم مجاہدہ یہاں کنکڑیوں پر سو رہے ہیں, پھولوں پر سونے والے کنکڑیوں پر سو رہے ہیں, اور چھالے پڑ گئے. ظاہر بات ہے کہ مسلسل چنا چکی چلاتے ہوئے, لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے ان بزرگوں کی برکت سے اور اس مجاہدے کی برکت سے کہ آج یہ وطن ہے آسمان کے نیچے کنکڑیوں وہ سو رہے ہیں, اس کی برکت سے اللہ نے ایسا ایمان و یقین عطا فرمایا کہ مجھے خدا نظر آ رہا ہے, آسمانوں کے پردے ہٹ چکے اور میرا ایمان اللہ نے اس مقام پر پہنچایا ہم دونوں کا کہ اگر ہم اپنا ایمان دل کا بالا کوٹ کے پہاڑوں پر رکھ دیں تو یہ پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے. اس کے جرے تو کس نہ بسائے, پورب کی زبان, یعنی جو اپنے کو اس اللہ کی محبت میں جلاتا ہے تو خدا اس کی خوشبو کو اڑاتا ہے. اگر وہ تین چار کمروں کے درمیان میں گھس کر سجدے میں رو رہا ہو کوئی اللہ والا, وہ کتنا اپنے کو چھپائے گا, لیکن اللہ تعالیٰ اس کے درد محبت کی خوشبو کو عالم میں نشر فرماتے ہیں. جمال اس کا چھپائے گی کیا بہار چمن, جمال اس کا کس کا, اللہ کا, جمال اس کا چھپائے گی کیا بہار چمن, گلوں سے چھپ نہ سکی جس کی بوئے پیراہ, گلوں سے چھپ نہ سکی جس کی بوئے پیراہ. اس لیے میں یہی کہتا ہوں, میرے شیخ فرماتے تھے تب ہم لوگوں کے پاس کباب تو ہے کچا ہے, ایمان ہے, ایمان کا کباب ہے مگر کچا ہے, تلا نہیں ہوا ہے. اسی لیے جو کھاتا ٹھوکتا ہے آج مسلمانوں کو, مولویوں کو, ہم لوگوں کو, کچھ دن مجاہدہ کر لو, گناہ سے بچو, اللہ مگر مجاہدہ اللہ والوں کے مشورے سے کرو, کیونکہ جہاں مجاہدات صحابہ ہیں وہاں آغوش صحبت رسول کو بھی حیثیت حاصل ہے. اگر یہی جہاد مجاہدہ کرتے صحابہ اور صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش تربیت نہ ملتی تو صحابہ کو یہ مقام نہیں مل سکتا. آپ بتلائیے, یعنی کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ کی ضرورت ہے یا نہیں؟ جب کتاب نازل ہوتی ہے اللہ کوئی نبی بھی پیدا کرتا ہے, کتاب اللہ کافی ہدایت کے لیے کافی ہوتی تو رجال اللہ پیدا ہی نہ کرتے اللہ نے. نبیوں کی بعثت کتاب کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے اور صحبت کا حکم دیا جاتا ہے. وصبر, نبی کو اللہ نے حکم دیا ہے, نبی آپ صبر کر کے بیٹھیے, اکیلے آپ عبادت بہت کر رہے ہیں, اگرچہ آپ کو میری خلوت محبوب ہے لیکن یہ صحابہ کیسے بنیں گے؟ اپنے نفس و صبر کر کے ان کے ساتھ بیٹھیے, ان کو اپنی صحبت میں رکھی تاکہ آپ کے قلب کا یقین ان میں اترے. اسی لیے ایک صحابی حالت ایمان میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے, یا وہ نابینا ہو, نبی کی نظر اس پر پڑ جائے تو اس کا ایمان اتنا بڑھ جاتا ہے کہ 100,000 امام بخاری, 100,000 ابو حنیفہ, ساری دنیا کے اولیاء اللہ کا ایمان ایک طرف رکھا جائے اور ایک ادنا صحابی کے ایمان کو ایک طرف رکھا جائے, اس ایمان کو مجموعہ نہیں پا سکتا. کیوں؟ 10 کروڑ ملین کا بلب دیکھنے کے بعد, 10 کروڑ ملین کا بلب شمع نبوت دیکھنے کے بعد آپ کو کیا یہ خاطر, یہ سب ہمارے 10,000 کے بلب صحیح وہ کیسے پا سکتے ہیں بھائی؟ وہ تو ذرے ذرے میں شعاع نبوت گھس جاتی تھی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ نبوت سے ایک دفعہ دیکھ لیتے تھے تو شعاع نبوت اتنی تیز ان کے ذرے ذرے میں گھس جاتا, جیسے آج کل الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے نا, آر پار ہو جاتی تھی ان کے, جس ذرے ذرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان یقین داخل ہو جاتا, ایسا ایمان نصیب ہوتا. اسی لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے ابو بکر صدیق کا ایمان ایک ترازو میں رکھو اور میری امت کے تمام اولیاء کا, صحابہ کا بھی اور ساری نبیوں کی امتوں کے ایمان رکھ دو تو میرے صدیق کا ایمان نبیوں کے بعد کوئی اصل نہیں. مجموعے کو اور سارے قیامت تک کیا ہو گیا اللہ کے امام, ایک فرد ایسا بھی ہے کہ نبیوں کے بعد کوئی افضل نہیں ہے صدیق اکبر سے, افضل بعد الانبیاء, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا صحابی کا مجموعہ سارے پیغمبروں کے اصحاب کے مجموعے کو اور سارے قیامت تک کے اولیاء اللہ کے ایمان کو ایک طرف رکھ دو, خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا ایمان بھی رکھ دو ایک پلے پر اور دوسرے پلے پر صدیق اکبر کا ایمان ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے کہ میرے صدیق کے ایمان کا وزن بڑھ جائے گا. معمولی بات ہے ہجرت کرانا, ہجرت کی رات معمولی مجاہدہ تھا, معمولی مجاہدہ تھا کہ سارے صحابہ نے کہہ دیا ہم جہاد نہیں کریں گے اور صدیق اکبر تنہا فخر جب حضرت, معمولی ایمان کو دیکھو تو دوستو, یعنی صدیق اکبر نے کہا جہاد کیا جائے گا کیونکہ جو جھنڈا حضرت اسامہ کو دیا گیا ہے سرنگو نہیں ہو سکتا, صحابہ نے کہا ہم نہیں جہاد کریں گے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، ابھی تازہ تازہ زخم ہے ہمارے اندر، طاقت نہیں. سب نے، صدیق اکبر نے اس وقت دکھلا دیا کہ جمہوریت باطل ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر کر دی، فیض اعظم توکل علی اللہ، جمہوریت کے بطلان پر آپ نے اپنا عمل دکھایا. فخرج وحدہ، تنہا نکلے. وتقلد سیفہ، تلوار لٹکا کر، اور فرمایا السلام علیکم، جب بیٹھیے آپ لوگ، صدیق تنہا جان دے گا خدا پر اور خدا میرے ساتھ ہے. اے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، لا تحزن ان اللہ معنا، اے نبی اندیشہ مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ، ہمارے تمہارے، لا تحزن ان اللہ معنا، نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی آیت نازل ہوئی، لا تحزن، مت غم کرو، ان اللہ معنا، خدا ہمارے ساتھ ہے. تو تم اس وقت تھے، تم لوگ کون تھا؟ تو یہ آیت ہمارے لیے نازل ہوئی، خدا ہمارے ساتھ نفس قطعی سے، قرآن کی نصوص سے ثابت ہے کہ میں اللہ ہمارے ساتھ ہے. جو آیت نازل ہوئی، ان اللہ معنا میں صدیق تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی نہیں تھا، لہذا جہاد کے لیے نکلے تنہا. کیا ایمان تھا خدا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، اے عبداللہ ابن عمر میرے بیٹے، ابو بکر صدیق کا اس دن کی عبادت، جس دن تنہا جہاد کے لیے نکلے، عمر کی ساری زندگی کے دن کے عبادت سے فائق تر و بالا تر ہے. اور جس دن، جس رات کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرایا ابو بکر صدیق نے تنہا، جان کو خطرے میں ڈال کر، نبوت کے بوجھ کو اپنے اوپر رکھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے دوش مبارک پر بھی بیٹھالا کہیں کہیں، تو فرمایا کہ وہ اس رات کی ہجرت کی عبادت عمر فاروق کی ساری زندگی کی راتوں کی عبادت سے افضل. کیا کہیں بس دوستو، ایمان یقین صحبت سے ملتا ہے. افسوس کی اس حقیقت کو لوگ سمجھتے ہیں. آخر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سی عبادت کی تھی؟ محدثین لکھتے ہیں، بلکہ روایت لکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملا علی قاری نے بھی یہ روایت نقل کی مشکات کی شرح میں، فرماتے ہیں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ابو بکر صدیق کو یہ جو درجہ ملا ہے کثرت عبادت سے نہیں ملا. ما فضل ابو بکر الناس، نہیں فضیلت دیے گئے ابو بکر تمام میرے صحابہ اور لوگوں پر، ان ولا لا بے کثرت عبادت، صدیق نے زیادہ عبادت سے مقام نہیں ملا. ولا بے کثرت روایت، کثرت روایت سے مقام نہیں ملا. ولا بے کثرت فتوی، اور کثرت فتویٰ نہیں دیا انہوں نے. لیکن بما وقر فی صدری، سینے میں ان کے ایک درد ہوتا، سینے میں ان پر اللہ اور رسول پر جان دینے کا جو جذبہ، ان کے سینے میں ایمان و تصدیق اور صدیقیت کا جو مقام تھا، اس کا کوئی ثانی نہیں. یہ چیز ہے جس سے دو رکعت ایک لاکھ رکعت بنتی ہے. یہ چیزیں صحبتوں سے ملتی. اگر شاہ عبد الغنی کی غلامی اختر نے نہ کیا ہوتا، تو آپ گولی بنفسا کا عزمہ بیچتا ہوتا. جشاندہ بھائی حکیم تھا، یا آپ میری بات سنتے، آپ دواخانے میں آپ مجھے بیٹھے ہوئے جشاندہ اور نزلی تری آ کے نزلہ بیچتے ہوئے دیکھتے. لیکن آج شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی کے صدقے کا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، جس نے مجھے جوانی میں میرے شیخ کے ساتھ رکھا. جب جوانی میں دل چاہتا ہے خوب گپ شپ کرو، ہوا کھاؤ، لیکن میں نے اپنے شیخ کے ساتھ اندھیری راتوں میں تاروں کی روشنی میں ساتھ دیا ہے، جبکہ کیا کوئی روشنی نہیں تھی. آٹھ آٹھ گھنٹے میرے شیخ عبادت کرتے تھے، اختر ان کے ساتھ رہتا تھا. حضرت والا نے اعلان کیا کہ اختر میرے ساتھ اس طرح رہتا ہے جیسے دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے. الحمدللہ میرے شیخ نے بشارت دی کہ اختر میرے ساتھ اس طرح رہتا ہے جیسے دودھ پیتا بچہ ماں کے ساتھ رہتا ہے. اور میرے شیخ صاحب راولہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ شیخ پر کس طرح جان دی جاتی ہے. میں نے اختر کی زندگی میں وہ تماشا اس کی زندگی میں دیکھا جو کتابوں میں پڑھا تھا. یہ اسرار الحق صاحب حضرت کے بھائی تھے، انہوں نے ہمیں سنایا کہ بھائی صاحب تمہارے بارے میں بڑا نیک گمان رکھتے ہیں. مولانا الحق صاحب نے کہا کہ میں تم حکیم محمد حضرت کو کیا جانتے، اس نے اپنے شیخ کے ساتھ اتنی قربانیاں پیش کی ہیں کہ جو ہم کتابوں میں پڑھتے تھے، جو کتابوں میں پڑھتے تھے وہ میں نے دیکھا ہے. میں اپنے منہ سے کیا کہوں، اپنے منہ سے کچھ نہیں، لیکن اتنا ضرور شکر ادا کرتا ہوں کہ اختر سینے میں ایک درد محبت کا ایک ذرہ رکھتا ہے، اور وہ بھی عطا خدا مندی ہے اس کے ہاتھ میں، جب چاہے رکھے جب چاہے چھین لے. مستقل نعمت کا مالک نہیں ہوں، بھیک ہے، حق تعالیٰ کی بھیک ہے، کاسے گدائی میں جب تک چاہے رکھے جب چاہے نالاتی سے چھین لے. خدا تعالیٰ ہمیں بچائے ایسی نالاتیوں سے کہ جس سے میرے کاسے گدائی کا یہ موتی تعلق میں اللہ کا ہمیشہ قائم رہے اور نہ چھینے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ساری دنیا کی سلطنت اب بادشاہوں کے تخت و تاج اختر کے قدموں میں رکھ کر دیکھو کہ اختر دکھتا ہے یا نہیں. مجھے اللہ کے بھروسے پر یقین ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. افسوس کی پہچاننے والے کم ہیں, سمجھتے ہیں کہ اختر بھی لالچی ہے, کہیں کوئی مالدار آ جائے گا تو اس کے پیچھے پھرنے لگے گا. میں یہی عرض کرتا ہوں کہ میرے اللہ کی رحمت سے مجھے اللہ نے اس طرح سے مجھے اپنے درد کی قیمت سمجھا دی ہے کہ اگر ساری دنیا کے بادشاہ اپنے تخت و تاج میرے قدموں میں ڈال دیں تو اختر اس درد محبت کی داستان کو نہیں چھوڑے گا. یہ نہیں کہیں گے چلو دارالخلافہ میں بیٹھے ہیں اور وہاں آرام سے مرغے اڑائیں. میں اپنی اس درد محبت کی داستان کو سنانے کی اللہ سے فریاد کرتا ہوں اور 120 سال کی عمر خدا تعالیٰ سے مانگتا ہوں کہ اللہ, زندگی جب اختر جوان تھا تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, اس وقت میری زبان کو کام نہیں ملے, اب جب بوڑھا ہو گیا تو ہر طرف مجمع بڑھتا چلا جا رہا ہے, تو ان کے کام کے صدقے میں میری زبان کو توانائی عطا فرمائی. قوت بیان, حسن بیان اور اخلاص بیان اور شرف قبول بیان عطا فرمائیے. اور یہ کام مجھ سے سارے عالم کے لیے خدا تعالیٰ لے لیجیے. مجھے تو کہتا ہوں خدا مجھے کوئی ایسا جہاز عطا فرما دے جو 3-5-6 آدمیوں کا ہو اور اس کا پائلٹ بھی میرا دوست ہے. جب چاہے الہ آباد منصور پارک بخشی بازار میں اتار لیا, جب چاہا اردوئی اتر گئے, جب چاہا ساؤتھ افریقہ, یعنی مطلب کہ وقت کی کمی بچ جاتی ہے, وقت کی بچت. لیکن دل یہی چاہتا ہے کہ خدا مجھے کچھ کان عطا فرما دے, اپنی رحمت سے گو اختر مستحق نہیں, اپنی رحمت سے کچھ ایسے کان شرق و غرب شمال و جنوب سے عطا فرما دے جو آپ اپنی اس امانت درد محبت کو ان کے سینوں میں منتقل فرما دیں, اور مجھے بہانہ بنا دے, کام آپ بنا دیں, نام میرے چڑھا دیں, صدقہ جاریہ بنا دیں, کام آپ بنا دیں اور نام میرے چڑھا دیں, اس کا نام ہے صدقہ جاریہ. کام تو اللہ ہی بناتا ہے نہیں. کیا کیس سیٹ کر لیا؟ اچھا بھائی, مجھے ذرا کچھ کام بھی ہے, تھوڑا سا میں ذرا اب آرام بھی کروں گا, اور آج صبح سے کچھ لیٹا بھی نہیں ہوں, لیکن اس لیے آپ رات بیٹھے مولانا مظہر میاں ہیں, ان سے کوئی بات کروں. یہ کیسٹ میرا مولانا